أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآله. برادر عزیز، محرم الحرام سن 30 ہجری کی آخری تاریخ آج گزر گئی. میری تقریروں کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مشن ہے یا روایتی مذہب ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہی مطلب پر روشنی ڈال دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ آیت بتا رہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں سوائے اس ہوائی جہاز کے، جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب ایک مشن کے تحت آ رہی تھی. وہ توحید کا اقرار بھی لے رہے تھے، اپنی نبوت کا اقرار بھی لے رہے تھے، عبادتوں کا حکم بھی دے رہے تھے، اچھائیوں کا حکم دے رہے تھے، برائیوں سے روک رہے تھے، لیکن پورا مشن ٹارگیٹڈ تھا، فوکس تھا. اور وہ یہ کہ اس دنیا انسانیت کو کسی بھی صورت سے ظلم سے بچا لیا جائے. کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، مگر کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے. وہ معبود آپ کا اتنا رحیم ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے لبوں کے اوپر فغاں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے دل سے اٹھتی ہوئی کراہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سکون دیکھنا چاہتا ہے. اب یہ تو فی الحال ممکن نہیں ہے، دنیا کی جو حالت ہو رہی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جب تعلیم عام ہو جائے گی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہوا یہ کہ تعلیم عام ہوئی تو جھگڑا کرنے والوں کی، جھگڑوں کی طاقت کچھ اور بڑھ گئی، دنیا میں مصیبتیں کچھ اور زیادہ، انسان کا سکون کچھ اور لٹ گیا. تو اس نے ایمرجنسی ڈوز کے طور کے اوپر یہ کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دنیا والے تم کو سکون نہیں دے رہے ہیں کہ جو تمہارا حق ہے، تو ہم کو یاد کرو، ہماری یاد سے کم تمہارے دلوں کو سکون مل جائے. یہ بہت اہم بات ہے. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں کہ جو اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے مصائب ہلا نہیں پاتے ہیں، ان کے صبر و سکون و استقامت میں ذرا سا فرق نہیں آتا. جناب نوح پر اتنے پتھر پڑے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن مسترد نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم ہوا میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں، مطمئن ہیں. حضرت عیسیٰ کو، بہرحال ہمارا تو جو بیان ہے وہ قرآن نے کہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن مصیبتیں پڑی حضرت عیسیٰ پر بے انتہا، مگر ان کے صبر و سکون میں فرق نہیں آیا. حضرت موسیٰ جب چلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، اور پیچھے سے فرعون کے لشکر نے گھیرا آ کر امت پریشان ہو گئی، اس لیے کہ اس کا ایمان مستحکم نہیں تھا. موسیٰ نے اطمینان سے جواب دیا جب امت نے کہا کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو گئے، وہ پریشان ہو گئے، مسترب ہو گئے، موسیٰ نے کمال اطمینان سے جواب دیا، کلا انا معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا. اور اس نے راستہ پیدا کیا، جو ناممکن تھا، جو ناممکن دکھائی دے رہا تھا وہ ممکن ہوا. لیکن بہرحال اسلام کا ٹارگٹ یہ ہے، بس یہ آٹھویں مجلس ہے اور کل نویں مجلس ہے، معبود سے دعا کریے کہ میں آپ کے سامنے مجلس خلوص سے پڑھوں، کسی بھی جذبے کے تحت نہ پڑھوں، اور آپ بھی خلوص سے سنیے، یہاں سے کچھ لے کر جائیے. نماز بالکل قضا نہیں ہونا چاہیے، روزہ بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے، حج اگر واجب ہے تو بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے، مجلس بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر اس میں کچھ کمی بھی رہ گئی تو بخشش کا چانس ہے. لیکن اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے کسی کا دل دکھانے سے بچیے، لوگوں کو خوش کرنا. کیا عجیب و غریب مذہب ہے اسلام، کیا عجیب و غریب دین ہے اسلام، کہ رسول نے فرمایا کہ نماز کے بعد سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات کرو کہ تمہارا کوئی بھائی مسکرانے لگے. لوگ مسکرائے گا وہ جنت مل جائے گی آپ کو. تو اسلام رلانے والا دین نہیں ہے، مسکرانے والا دین ہے، لوگوں کو خوش کرنے والا دین، لوگوں کو مطمئن کرنے والا دین. اس لیے ظلم سے بچیے، خاص طور پر جو لوگ اہل بیت کے پیرو ہیں. اہل بیت نے اسی مورچے کے لیے جانے دی ہیں، قربانیاں دی. اب وہ جنگلی لوگ نہ بنیے کہ جو بات بات پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے، وہ دیوانے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. اہل بیت سے جو تعلیم ملی ہے، اہل بیت کی، آپ کے سامنے، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول کے بعد صحابہ کا بھی احترام کرتے لیکن ماننے والے ہم اہل بیت کے ہیں. انہوں نے جانے اسی بات پر دی ہیں کہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ آخری وارث رسول جو آنے والا ہے، اس کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ یم لو الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. دیکھیے خاص طور پر یہی، نماز کا ذکر نہیں، میں نماز تو پڑھیں گے ہی سب، روزوں کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، وہ سب بھی ہوگا، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، نہ اللہ کے ساتھ ظلم. اللہ کے ساتھ کیا ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، سورہ لقمان نے ارشاد ہوتا ہے، حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے کہ شرک اللہ پر ظلم نہیں ہے. اللہ کو کیا ظلم کرے گا بھائی، وہ غنی، وہ بے نیاز، اس کو کیا ظلم کرے گا؟ اب اس وقت وقت نکل گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ خدا کے علاوہ آپ اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ آپ اپنے ہی کو نہیں پہچانتے بھائی. اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، جس حد تک اس بڑائی کو برقرار رکھیے. اللہ کے بعد سب سے اونچے آپ ہیں، آپ سے اونچا کوئی نہیں ہے، ملک بھی آپ سے اونچا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بشرطے کہ اس اونچائی کو برقرار آپ رکھیں. تو آپ کی جبین اگر جھک سکتی ہے آپ سے، تو سب نیچے ہیں، تو آپ سجدہ کس کو کیجیے گا؟ جو آپ سے اونچا ہوگا، آپ سے اونچا صرف آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں ہے. تو جب آدمی خود اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اس وقت بتوں کے سامنے جھکے گا، اس وقت دریا کو خدا کہے گا. اور ایک بات یہاں پاس کر دوں آپ کے سامنے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک صدی 14ویں صدی سے شروع ہوئی ہے. غلط ہے یہ، سائنٹیفک صدی 14ویں صدی سے 800 برس پہلے شروع ہو گئی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا. سن لیجیے آپ، اس لیے کہ قرآن سے پہلے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے یا دنیا میں پائے جاتے تھے، آرٹیفیشل مذہب، وہ سب کیا تعلیم دیتے تھے؟ سورج تمہارا دیوتا ہے، اس کو سجدہ کرو. چندرما تمہارا دیوتا ہے، اس کو سجدہ کرو. گنگا جی تمہاری میاں ہیں، ان کو سجدہ کرو. جمنا جی کو سجدہ کرو، گومتی کی پوجا کرو، ہمالیہ کی پوجا کرو، پہاڑوں کی پوجا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرق کو سمجھیے. تو جب کوئی کسی شے کی پوجا کر رہا ہوگا تو اس کو مقدس اور سیکرٹ سمجھ رہا ہوگا، جب اس کو مقدس اور سیکرٹ سمجھ رہا ہوگا تو اس کے سامنے سر جھکائے گا، اس پر قبضہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ قرآن تھا کہ جس نے بتایا کہ یہ سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو تمہارے خادم ہیں، ان پر قبضہ کر لو. تو یہ دماغ کھڑکیاں کس نے کھولی، یہ دروازے کس نے کھولے؟ یہ قرآن مجید نے کھولے، صلوات علی محمد و آل محمد. اس لیے بس اب میں لپیٹ رہا ہوں مگر میں باتوں کو دوہرا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے یہ بات. اسلام ہر شے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے بندوں پر ظلم و بندوں پر بندے چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہو، چاہے کچھ ہوں، ان پر ظلم کو برداشت وہ نہیں کر سکتا. اس نے کہہ دیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. جو لوگ ظلم پر کمر باندھے رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ ہم خود کیسے ان کا تختہ پلٹ دیتے ہیں. دادا کیا آدمی تو چونکہ ظلم اسلام میں ناقابل برداشت ہے اور ظلم کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، میدان ہموار ہوتا ہے دو کمزوریوں سے، ایک غربت سے اور ایک جہالت سے. غریب انسان کمزور ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں آ جاتا ہے، احساس کمتری میں آ جاتا ہے، ہر ایک کو آقا کہنے لگتا ہے، ہر ایک کے سامنے گرنے لگتا ہے، اس میں طاقت رہنا ہی نہیں جاتی اپنے حق کے دفاع کی. اس لیے ظلم اسی وقت مٹے گا جب غربت کا خاتمہ ہو جائے، انسان سر اٹھا سکے. تو غریب مفلوج ہوتا ہے، غریب پیرالائز ہوتا ہے، وہ اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا. جاہل اندھا ہوتا ہے، جاہل بلائنڈ ہوتا ہے، جاہل نابینا ہوتا ہے، نابینا دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اب وہ اس کو لے جا کر راستے بتا دے چاہے اس کو خندق میں دے. یہ سب سسٹمیٹک چیزیں ہیں. تو چونکہ اسلام میں ظلم ناقابل برداشت ہے اس لیے غربت اور جہالت بھی ناقابل برداشت ہے. اس لیے اے حسین کے ماننے والوں، میں آپ سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں، صلوات دینی آپ کا کہ آپ صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت اپنے عمل سے دیں. مولا علی کے ماننے والے آپ بے شک ہیں مگر اپنے امور عمل سے ثبوت دیں. مولا حسین کے ماننے والے آپ بے شک ہیں مگر اپنے عمل سے ثبوت دیں. جہاں آپ مجلسیں کر رہے ہیں، جہاں آپ ماتم کر رہے ہیں بہت ضروری ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہاں قوم سے غربت کو بھگائیے. جو بھی اس راہ میں کر سکتے ہوں کریے. ایک آدمی کی زندگی بنا سکتے ہوں، ایک آدمی کی زندگی بنا دیجئے، ایک ہی ایک کر کے تو قوم بنتی ہے. ایک آدمی کے مالی حالات کو آپ درست کر دیں. یہ 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے جو آپ بانٹتے ہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. 100 آدمیوں کو 10 روپے دینے سے بہتر یہ کہ ایک آدمی کو آپ اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. جیسا کہ میں نے کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام غربت کا دشمن ہے لیکن بھیک مانگنے کی وہ اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے جہالت کو آپ مٹائیں. نرسی آپ کے سامنے، آپ تو شاہدین عادلین میرے سامنے آ گئے، دو دو عادل میرے سامنے آ گئے. ایک گویا وصیت ہے مولا علی کی اور ایک گویا وصیت ہے رسول کریم کی. بس اب آج اسی موضوع میں آ رہا ہوں. مولا علی نے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا اس کو میں کہہ چکا آپ کے سامنے، دو تین مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے سب سے بڑے دشمن غربت اور جہالت ہے، اسی سے میرے سارے دشمن پیدا ہوتے ہیں. غربت اور جہالت کو مٹا دو تو میرے دشمنوں کی پیدائش رک جائے. میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت. دیکھیے جو چیز کسی کے مسئلے حل کرتی ہے یا جو سسٹم کسی کے مسئلے حل کرتا ہے اس کی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی پریچنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ایک ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ڈاکو نہیں ہے، بقدر واجب وہ فیس لیتا ہے، دوا کے پیسے لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود اس کے پاس آتے چلے جائیں گے. اس کے مخالف اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے تب بھی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کی شفا دیکھ رہے ہوں گے. تو اسلام کو بھی اگر آپ نے ایک دین نافع بنا دیا جو لوگوں کی مشکلیں حل کر رہا ہو، جو لوگوں کے مشکلات کو حل کر رہا ہو، تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اور غیر سب کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف آنا شروع ہوگا. یہ بات آپ یاد رکھیے، انسان کوئی جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں وہیں وہ دوڑ دوڑ کر جاتا ہے. یہ بتوں کے پاس ہندو بھائی کیوں جاتے ہیں؟ ان کو یہ خیال ہے کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی. اب پتھر تمہاری مرادیں کیا پوری کرے گا، مگر ان کو خیال ہے. مین از بہت سپرسٹیشس. انسان پیدائشی طور پر تواہم پرست ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتیاں میری مرادوں کو پورا کر دیں گی. دیکھ رہے ہیں آپ، مرادیں پوری ہو جائیں اپنے ہی بنائے ہوئے پتھر کے بتوں سے تو انسان بھاگا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر اسلام کے ذریعے سے انسانوں کی مرادیں پوری ہونے لگیں، ان کی مشکلیں حل ہونے لگیں، تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا خود ہی اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر آنے لگے گی. تو مولا علی نے بتایا کہ میرے دشمن کون کون ہیں، ایک ہے غربت اور ایک ہے جہالت. بہت اچھا موجود علماء جلیل یہاں پر، عالمین جلیل ہیں ماشاء اللہ. مجھے سہارا ملے گا اپنی بات کی آپ تک پہنچانے میں، کیونکہ میں ذرا نازک بات چھیڑنے جا رہا ہوں، نازک بات چھیڑنے والا ہوں. تو مولا علی نے آپ کو بتایا کہ میرے دو دشمن کون ہیں، ایک غربت اور ایک جہالت. اور رسول نے فرمایا کہ تمہاری سوسائٹی میں مظلوم طبقہ کون سا ہے، مظلوم طبقہ کون سا ہے. جب رسول دنیا سے جا رہے تھے، یہ روایت اگرچہ صحیح بخاری میں ہے لیکن ہم تو سچائی کو دیکھتے ہی تھوڑی دیکھتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں. رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی النساء، اللہ اللہ فی النساء قالها حتى تلجلج لسانه وانقطع كلامه. رسول نے اپنے بستر وصال پر جو بات بار بار کہی وہ یہ کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، مگر تمہارے درمیان امت کی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا. یہی بات آپ دہراتے رہے، حتی ترج لجا لسانہ، یہاں تک کہ آپ کے زبان لڑکھڑائی، ون قطع کلام ہو اور بات آپ کی ختم ہو. اور یہ بات اس لیے بھی کہنا ضروری ہے، میں ایک مجلس میں کہہ بھی چکا ہوں لیکن آج جمعہ بہت زیادہ ہے اس لیے میں بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ تو ان بھی نے بھی یہی بات کہی ہے جو اس گزشتہ سنچری کا سب سے بڑا ہسٹورین تھا اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل یہی بات کہی. میرے علم کے مطابق آیت اللہ خمینی کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے ان لوگ اس نے تو ان بھی کو نہیں پڑھا ہوا، مگر یہ خیالات کی یا مطالعے کی ایک رنگی ہے جو ایک ہی نتیجہ دونوں نے کہا. وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ بھی صاحب نظر تھا. تو ان بھی نے کہا کہ میں نے 7 سیولائزیشن کا انالیسس کیا ہے اچھی طرح سے، 7 تہذیبوں کی اچھی طرح سے میں نے تنقید کی ہے اور تحلیل کی ہے، اور ان 7 تہذیبوں کے عروج و زوال کو میں نے دیکھا کہ تو وہ ایک ہی پوائنٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ جس تہذیب میں عورتوں کو عزت ملتی ہے وہ پوری قوم معزز ہو جاتی ہے. جس قوم میں عورتیں غلط راستوں پر چلی جاتی ہیں یا ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، پوری تہذیب زوال کی ذلیل ہو جاتی ہے. اور یہی بات امام خمینی بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قوموں کا عروج جو زوال عورتوں کی منزلت کے اوپر ٹکا ہوا ہے کسی بھی سوسائٹی میں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے میں ممبر پر بھی رہتا ہوں اور آپ کے درمیان میں بھی رہتا ہوں، درمیان بھی رہتا ہوں، گھلا ملا رہتا ہوں میں عوام میں. میں عوام سے بھاگتا نہیں ہوں، میں عوام سے کٹا ہوا نہیں ہوں. آپ یہاں کے مسائل کو یا ہندوستان میں جو ہماری بھائی ہیں شیعہ حضرات یا مسلمان حضرات عام، ان سب کے مسائل کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. ہمارے یہاں خاص طور پر، اب میں بھائی کہاں تک ڈرے جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے نہیں، بھائی میں کہاں تک ڈرے جاؤں تو بات کیسے کروں، پھر بتائیے. آپ کا جو ٹرائبل ایریا ہے مغرب میں، کیا وہاں عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں عورتوں پر، آپ بتائیے، انصاف سے ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پر افغانستان میں یا اس سے ملا ہوا جو پاکستان کا بارڈر ایریا ہے، وہاں پر سر سے پاؤں تک برقعے کے اندر لپٹی ہوئی عورتوں پر ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے، پڑتے بیٹھے ڈنڈے پڑتے ہیں، ڈنڈے مارے جاتے ہیں. کیا وہ خود یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کی حیثیت مرغیوں سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا بات بات پر عورتوں کو طلاق نہیں دے دی جاتی ہے؟ کیا یہاں سے لے کر سعودی عرب تک 70-70 برس کے بڈھے 14-14, 15-15 برس کی بچیوں سے شادیاں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. ابھی کچھ عرصے پہلے نصیر آباد میں ہماری ملت اسلام کی کئی بچیوں کو آنر کلنگ کے نام پر محض اس لیے قتل کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، گولی ماری عمری نہیں کی بیچاری، ان کو زندہ دفن کر دیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے پسند کی شادی کرنا چاہی تھی. میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی تو صحیح شادی تھی وہ اسلامی اعتبار سے، اور اگر آپ نے بڈھے شوہر کو ان کو مسلط کر دیا، وہ دل سے راضی نہیں تھی، تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے. آپ الٹے راستے بجا رہے ہیں. میں نے اس کیا خیریت ہوئی کہ یہ لوگ رسول اللہ کے پہلے آپ کے موقع پر موجود نہیں تھے، ورنہ جناب بی بی خدیجہ کی بھی شہادت ہو گئی ہے. اس لیے کہ بی بی خدیجہ نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی تھی. اور بھی مسئلے ہیں، لوگ نکاح کرتے ہیں اور ڈیزرٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لاپتہ ہو گئے، دو بچے پیدا کیے غائب ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو کچھ باتوں سے آگاہ کروں. میں نے اس موضوع پر بہت مطالعہ کیا ہے، قدیم و جدید بہت لٹریچر میں نے دیکھا ہے، فقہی کتابوں کو بھی دیکھا ہے، اسکالرس نے جو گفتگو کی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایمانداری کے ساتھ میری حد تک جو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات بھیجے آپ رات ہوں. ایک مرتبہ پھر آپ کو میں متوجہ کر دوں، کیا کوئی مجبور ہوں، دل نہیں مانتا. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے علم، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے نالج. یہ طاقت اگر عورتوں کو مل گئی، بچیوں کو مل گئی، تو ان کے پاس بھی قوت آ جائے گی، جس کو میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی میں کچھ تنقید ونقید نہیں کر رہا ہوں، میرے پر لمیٹیشن ہیں، باؤنڈریز ہیں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. اگر آپ کرہ ارض کو گلوب کو اٹھائیں، کوئی آپ کو کرہ ارض 500 برس پرانا مل جائے اتفاق سے مسئلہ، یا ورلڈ میپ آپ کو مل جائے 500 برس پرانا، تو آپ کو اس میپ میں یا اس گلوب میں امریکہ کا نام نہیں دکھائی دے، نہیں. اس وقت تک امریکہ کا انکشاف ہی نہیں ہوا تھا. یہ ملک، اس ملک کا انکشاف ہوا ہے صرف 500 برس پہلے. اس سے پہلے کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس نام کا کوئی ملک دنیا میں پایا جاتا ہے. آج وہی ملک دنیا کی سپر پاور بنا ہوا، جس کو چاہتا ہے برباد کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے آندھی اور طوفان کی طرح سے جاتا ہے اور خون کی ندیاں بہتی چلی جاتی ہیں. لیکن ہے وہ سپر پاور؟ یہ اتنی جلدی سپر پاور کیسے ہو گیا؟ آج پیدا ہوا کل سپر پاور ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ جب امریکن حکومت بنی تو اس نے اپنی پالیسی ایک یہ بنا لی کہ دنیا کے جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، ان سب کو ہر قیمت پر اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں. جب سائنسداں سائنٹسٹ وہاں پہنچ گئے تو سائنس پھیلی، ٹیکنالوجی پھیلی، ٹیکنالوجی پھیلی تو تھا. اب جب میں نے امریکہ بہادر کا ذکر کیا ہے تو مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا، الحمدللہ ہمارے علماء، سنی علماء بھی بہت قابل قدر ہیں، لیکن ہمارے علماء چونکہ باب اہل بیت سے وابستہ ہیں، اس میں کسی کو برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ویژن میں نے اپنے علماء میں دیکھا ہے، ویژن بصیرت، وہ بھائی میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں ایران کے لیے دعائیں کیا کرتا ہوں، لیکن میں ایران کی گورنمنٹ کے ایک نئے پیسے کا ممنون احسان نہیں ہوں، نہ میں نہ میرا کوئی کالج، نہ میں نہ میرا کوئی ادارہ، نہ میں نہ میرا ٹرسٹ، ایک نیا پیسہ نہیں. اگر سفارت ایران یا خانہ فرنگ ایران تک کے بعد جاری تو وہ بھی سنتے ہیں، پر ایک نیا پیسہ، ایک فلس نہ میں نے ایران سے لیا ہے نہ لوں گا. مگر اب جب شاہ کی حکومت گئی تو وہاں کسی حکومت آئی، علماء کی حکومت آئی. آیت اللہ خمینی، دیکھیں آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ایران کے معافی پر مخالف آپ کی اپنی رائے ہیں، لیکن میں بھی تو دیکھ کے آ رہا ہوں نا، جو دیکھ کے آ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایران میں تو علماء کی حکومت ہے، آیت اللہ خمینی کی رحلت ہو گئی، آیت اللہ خامنئی وہ بھی عالم ہے، مجلس خبرگان جو سب کے اوپر ہے وہ بھی علماء کی ہے. کچھ مجھ سے کہتے نہیں بنتا، میں اپنے ہی ملک کو کہوں گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہندوستان کو میں ہندوستان کا نام لوں گا بس، جہاں سے میں آ رہا ہوں. 60 برس سے زیادہ ہندوستان کو آزاد ہوئے ہو گئے، مگر ابھی تک ہم اپنے ہوائی بیڑے کے لیے روس اور امریکہ کے محتاج ہیں. F-16 امریکہ سے آ جائے تو ہمارا ہوائی بیڑا تیار ہوگا، سخوئی رشیا سے آ جائے روس سے تو ہمارا ہوائی بیڑا تیار ہوگا. اور کر رہے ہیں آپ، ابھی تک ہم ایک جہاز نہیں بنا سکے، ایک آدھ پروٹوٹائپ جہاز بنے بھی تو ٹپاٹپ گر گئے، رستہ ختم ہو گیا. اور کیا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اڑتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، ایران کو آزاد ہوئے ابھی کتنا زمانہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جنگ مسلط کی گئی مسلسل 8 برس تک عراق سے ہوتی رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود اڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایران نے F-16 سے زیادہ ایڈوانس ہوائی جہاز اپنے یوں تیار کر لیے کہ اس میں ایک نٹ اور ایک بولٹ بھی کہیں باہر کا نہیں لگا ہے.
کیوں؟ ان نے پہلے دن سے پالیسی یہ بنائی کہ اگر ہم دوسروں سے ہوائی جہاز لیں گے تو ان کے محتاج ہو جائیں گے، جب وہ چاہیں گے بند کر دیں گے، ہم پھٹ پٹا کے رہ جائیں گے۔ ٹینک جو انہوں نے بنائے ہیں وہ کسی بھی ماڈرن ٹینک کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میزائل جو انہوں نے بنائے ہیں اس کی آپ کو خبر ہے کہ کتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ میزائل بنے، یہ کس نے بنائے ہیں، یہ کن کی حکومت ہے؟ یہ سب علماء کی حکومت ہے، یہ سب معمم اور امامہ پوش علماء کی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک خونخوار بھیڑیا جو بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ کسی پر ترس کھاتا ہے؟ ترس نہیں کھاتا ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے۔ اب بھائی آج مجھے کہہ دینے دیجیے بات آ گئی، جو واشنگٹن میں ہو رہی تھی اس وقت جب احمدی نژاد امریکہ گئے، تو جو اس وقت اور اب بھی وزیر خارجہ ہیں متقی، وہ متقی نام، متقی نام نہیں ہے ان کا، متقی ہے کاف ہے نام۔ وہ پریس کانفرنس واشنگٹن میں ہو رہی تھی، میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا اس کو، امریکن جرنلسٹ بدتمیزیاں کر رہے تھے، مگر آپ معلوم ہے کہ جو عالی کمانے والا ہوتا ہے بدتمیزیوں کے جواب میں خالی مسکراتا ہے بس، اور کچھ نہیں، وہ مسکرا کر جواب دے۔ بھائی میں ممبر میں بیٹھا ہوں، یہاں میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، آج پہلی مرتبہ یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا ہوش میں آ جائیں۔ تو امریکن جرنلسٹ نے کہا کہ اگر ہمارے ملک نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ کدھر جائیے گا؟ یہ سوال بھی میں نے سنا، جواب بھی میں نے سنا، انگلش میں سوال تھا، انگلش میں جواب تھا، میں نے اپنے کانوں سے پوچھا۔ ان کا کہ آپ سوچیے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہم نے آپ کی ڈیفنس منسٹری کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے حملہ کرنے کی ضرورت کی تو ہم کیا کریں گے، لہذا ہم کو تو اطمینان ہے کہ وہ اب حملہ نہیں کریں گے۔ تو ہم کو اطمینان ہے کہ وہ اب حملہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ نے جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ کی دوست ہے۔ کاش ہمارا ملک پاکستان بھی سیلان پہ چلا ہوتا تو آج امریکہ کا محتاج نہ ہو۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہودی خبیث ترین، منحوس ترین، ہر یہودی اپنے وقت یزید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن کل میں نے ایسا کیا آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا خذ الحکمہ ولو من قوم مشرک، اگر مشرک سے بھی حکمت مل رہی ہے، وزڈم مل رہی ہے تو لے لو، کوئی اچھی بات ہے اس کے پاس تو لے لو۔ مجھے اجازت دیجیے ابھی آ رہا ہوں۔ یہودی جب اپنی حرکتوں کی بنا پر ان کا قتل عام ہوا، جو میں نے بتایا تھا وہ تلمود پڑھ کے، بھائی جب تلمود میں یہ تعلیم ہے کہ یو آر دا سلیکٹڈ نیشن آف یہ ہوا، دا ریسٹ آف دا کمیونٹیز آر جسٹ لائک گوٹس اینڈ کیٹل، دے ہیو نو رائٹس وائٹ سو اوور، دنیا کی جتنی دوسری قومیں ہیں وہ سب جانوروں کی طرح سے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو مارو کاٹو، ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کرو، بےمانی کرو، دھوکہ دو، تمہیں کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ حرکتیں ہوئی تھی جو ہولوکاسٹ ہوا تھا، اس میں بھی ایگزیجریشن بہت ہوا ہے، اتنے تھوڑی مارے گئے تھے جتنا مارا، لیکن ہاں ہوا تھا قتل عام یہودیوں کا ہوا تھا، تو قتل عام تو سب دیکھتے ہیں، تو کیا لوگ پاگل ہو گئے تھے؟ حرکتیں ایسی تھی جو ناقابل برداشت ہو گئی، ہم کو تو اچھی بات دیکھنا۔ اب یہ یورپ سے لٹ کر پٹ کر کٹ کر فقیر بن کر جب امریکہ گئے تو وہاں بھی ان کا کوئی استقبال نہیں ہوا۔ بیچز کے اوپر ہوٹلس میں لکھا ہوا تھا، پلے کارڈ لگے ہوئے تھے کہ جیوز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ۔ جی میں 30 سال گیا ہوں امریکہ، یہودی اور کتے ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہوں آپ کا، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بیچاری بے نظیر کو بے خطا مارا گیا، کام کرنے کے لیے آئی تھی یہاں کے اوپر، اچھی عورت تھی، مار دیا گیا۔ آپ نے یہ کیا کہ وہ تو بیچاری گئی ہے، اللہ تو پیاری ہو گئی، آپ نے جو پروٹیسٹ کیا تو اس میں اپنی ہی دکانیں جلائیں، اپنی ہی عمارتیں جلائیں، अपने ही बैंक जलाए, गलत तो नहीं कर रहा हूं, अपनी ही गाड़ियां आपने जलाई। ये भाई आप अपना नुकसान खुद क्यों कर रहे हैं? अरबों रुपए का नुकसान आपने अपने हाथ से कर लिया। क्यों? वही बात जो मैंने आपके सामने कही थी कि जब इंसान के जज्बात उसकी अक्ल पर गालिब आ जाएंगे तो इसी किस्म की हरकतें करें। इसलिए अक्ल को मजबूत कीजिए। अच्छा, ये यहूदी जब वहां गए और इनके साथ ये बातें हुई कि इनको कुत्ता कहा गया और इनका इस्तकबाल नहीं किया गया, तो ना इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, न कोई एहतजाज किया, न कोई जुलूस निकाला, खामोश चुप। उस जमाने का 1963 का रीडर्स डाइजेस्ट मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब यहूदी आए हैं तो उनके साथ सब कुछ हुआ, तो हर यहूदी मां ने अपने बच्चे के हाथ में ब्रेड रोटी बाद में दी। जिस इलाके में वो गई थी वहां की लाइब्रेरी का कार्ड अपने बच्चे को पहले दिया। देखिए, किसी की भी कोई अच्छी बात हो तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई एहतजाज नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, खाली एजुकेशन पर लगा दिया। पढ़ो 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 पढ़ो, उसी पढ़ने का नतीजा क्या हुआ कि आज 3% यहूदी अमेरिका में हैं, मगर इन 3% की हुकूमत है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की मजाल नहीं है कि ज्यूइश लॉबी के खिलाफ कोई काम कर सके। इसलिए मैं अपनी बच्चियों से ये बात कहना चाहता हूं, आज की मजलिस मेरी बच्चियों और मेरी बेटियों के लिए है कि अगर मर्द तुम पर जुल्म कर रहे हैं, इस्लाम ने तुमको इजाजत नहीं दी है कि तुम जुल्म बर्दाश्त करो। जुल्म का मुकाबला प्रोटेस्ट से नहीं होगा, जुल्म का मुकाबला कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, जुल्म का मुकाबला सेमिनार से नहीं हो सकता है। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हारे पास ताकत आ जाएगी, जब ताकत आ जाएगी तो किसी को हिम्मत नहीं होगी तुम पर जुल्म कर सके। सलावत ए मोहम्मद वाल अली। बस सारा वक्त निकल गया, क्या करूं, बात कंट्रोल के बाहर बात हो जाया करती है। तो मेरे अमीनों, जो पहली बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक खन्नास अपने दिमाग से आप निकाल दें जो मुसलमानों पर फैला हुआ है कि पैदाइशी तौर के ऊपर अल्लाह ने औरत को नीचा बनाया है, मर्द को ऊंचा बनाया है। नो, बिल्कुल खूब अच्छी तरह से पढ़े नो, ये आप समझ लें। इस रेफरेंस में जितनी कुरान की आयतें हैं सब मेरी नजरों के सामने, जो खास खास हदीस हैं वो सब मेरी नजरों के सामने, जो रिवायतें हैं वो सब मेरी नजरों के सामने। ऐसा आप ना समझे कि मैं अंधेरे में बात कर रहा हूं, सब अच्छी तरह से रोशनी में बात कर रहा हूं, जैसे यहां ऐसा रोशनी कर नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं। क्यों? पहली बात तो यह है कि यह अदल के खिलाफ है। पहली बात तो यह है कि दिस इज अगेंस्ट जस्टिस, कि अल्लाह पैदाइशी तौर पर एक को नीचा बनाए दूसरे को ऊंचा बनाए, तो कल कयामत के मैदान में ये औरतें फरियाद करती हुई नहीं जाएंगी कि हमारी क्या गलती थी कि तूने हमको नीचा बनाया और मर्दों को ऊंचा बनाया। ये दूसरी बात यह, जल्दी नहीं सुनिए, दूसरी बात यह कि ये बात वही लोग कहेंगे जिनको सुन्नत इलाही का पता नहीं है। अल्लाह न किसी को नीचा करता है न किसी को ऊंचा करता है, उसने तो सबको बराबर की सलाहियत देकर पैदा कर दिया है और बता दिया है कि ये रास्ता अख्तियार करोगे तो ऊंचे होगे, इस रास्ते पर चलोगे तो नीचे होगे। काले और गोरे, क्या काले नीचे हैं और गोरे ऊपर हैं? उसने बता दिया, देखो इल्म हासिल करोगे ऊपर जाओगे, जाहिल रह जाओगे नीचे रहोगे, तकब्बुर अख्तियार करोगे जलील हो जाओगे, तवाज़ु अख्तियार करोगे ऊपर चले जाओगे, कंजूसी अख्तियार करोगे जलील हो जाओगे, सखावत अख्तियार करोगे आगे बढ़ जाओगे। ऊंचे होने के रास्ते बता दिए, नीचे होने के रास्ते बता दिए। आप कुरान मजीद तो पढ़ें, सुन लीजिए मेरी बात, तो आपको दिखाई देगा एक ही कौम जब उसने अल्लाह के पसंदीदा सिफात को अख्तियार किया तो वो ऊंची उठती चली गई, वही कौम
کہ جو اونچی اٹھی تھی اس نے اللہ کے ناپسندیدہ صفات جو اختیار کیا وہی ذلیل ہو گئی. بنی اسرائیل کے لیے ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ہمارے اس احسان کو یاد رکھو کہ ہم نے تم کو سارے دنیا کے انسانوں پر فضیلت دے دی. حضرت موسیٰ نے ایک منزل پر اور کہا ہے کہ جان فیکم انبیاء و جانکم ملوکا و جان فیکم ملوکا و آتاکم علم لیوت احضم من العالمین. دو طرح کی عزت ہوتی ہے, ایک بادشاہوں سے ایک انبیاء و مرسلین سے. اللہ نے تم کو یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا, تم نے انبیاء بھی پیدا کیے, تم نے بادشاہ بھی بنائے, اتنا اونچا کیا. اسی قوم نے اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ پیغمبر آ رہے ہیں تو اسی میں سے بادشاہ بنائے جا رہے ہیں, تو اسی میں سے چین کی زندگی گزار رہے تھے. اپنا نے نعمت شروع کیا تو ادھر سے کیا حکم کو رتن خاص ہی, بس اب تم عادل بننے کے لائق نہیں, اب تم ذلیل بندر بن جاؤ. دیکھ لیا آپ نے, ایک ہی قوم ہے, اچھی باتیں اختیار کر رہی تو اوپر جا رہی ہے, گندی باتیں اختیار کر رہی ہے تو نیچے جا. اس لیے نہ عورتیں اونچی ہیں نہ مرد اونچے ہیں. عورتیں اگر اس راستے پہ چلیں گی جو انسان کو اونچا کرتا ہے تو عورتیں اونچی اونچی چلی جائیں گی, اس راستے پہ چلیں گی جو انسان کو نیچا کرتا ہے تو عورتیں نیچی ہوتی چلی جائیں گی. قرآن میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. مال دنیا کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں, ارشاد ہوتا ہے کہ للرجال نصیب ما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مرد جتنا کمائے وہ اس کے لیے, عورتیں جتنا کمائیں وہ اس کے لیے. بس ہمیں درمیان کی آیتیں چھوڑ رہا ہوں, ان شاء اللہ موقع کل پڑھوں گا, وقت کم رہ گیا, مجھے مسائل زیادہ پڑھنا ہے. بس ایک آیت آپ سن لیں جس میں تفصیل سے ساری باتیں آ گئی ہیں. یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 35ویں آیت, آیت اخیر کے تقریباً کو 33ویں ہے, یہ 35ویں آیت, جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات, بس توجہ سن لیں آپ, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الأحزاب آية نمبر 35. دیکھیے سب کو سمیٹ لیا تو ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں, ایک صیغہ ہے مذکر ایک صیغہ مؤنث, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اللہ سے لو لگانے والے مرد اللہ سے لو لگانے والی عورتیں, سچے مرد سچی عورتیں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے مرد اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں, اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ نے آخرت میں ان سب کے لیے برابر سے مغفرت اور اجر عظیم مہیا. سو ویئر از دا ڈسکریمنیشن, کہاں پر ہے کہ مردوں کو 10 نمبر کی جنت ملے گی عورتوں کو 9 نمبر کی جنت ملے گی, کہاں ہے بھائی؟ کہیں ہے وہ؟ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں تو گفتگو بیکار ہے, وہ تو سمجھ لیا ہے. وہ جو وہاں جہاں پہ صبح ہوتا ہے وہ بھی سمجھ رہے پیشن دار, کچھ چھوٹا نہیں. وہ درجے والی آدمی میرے پیشن دار ہے, وہ زر والی بھی آج پیشن دار ہے, مگر گھڑی والی پیشن دار ہے, بہت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بس یہ کہا جاتا ہے عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے, یہ وہی مرد کہے گا جس کی عقل کم ہوگی. ہاں
आपको सवाल करने का है। औरतों की अकल कम थी ये मैं मानता हूं, है नहीं तो थी वो आपकी वजह से थी। आप दो दरख्त बोए, एक दरख्त में खाद दें, एक दरख्त में पानी दें, दूसरे दरख्त में ना खाद दें ना पानी दें, तो जिस दरख्त को खाद और पानी मिलेगा वो खपकता चला जाएगा, जिसको खाद और पानी नहीं मिलेगा वो सुखड़ता चला जाएगा। जब तक आपने औरतों को तालीम से दूर रखा उनका आईक्यू डाउन रहा, या मैं गलत कह रहा हूं? जब औरतों को तालीम मिलने लगी उनका आईक्यू अप होने लगा। आज आप औरतों को बुद्धू कह सकते हैं, बेनजीर बिचारी क्या बेवकूफ थी? सोनिया गांधी की अकल का आप अंदाजा कर सकते हैं? इससे पहले इंदिरा गांधी हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर थी, उसकी अकल का आप अंदाजा कर सकते हैं? खालिदा जिया जो प्राइम मिनिस्टर हो गए बांग्लादेश की, उनकी अकल का आप इनकार कर सकते हैं? और वो जैसी भी हो, मैं अंग्रेजी में नाम नहीं लूंगा, उर्दू में उसका तर्जुमा किया हूं, मिसिस कोलिंडा चावल, भाई वो भी जैसी भी हो मगर है तो पढ़ी लिखी, आप इससे इनकार कर सकते हैं? तो आपने उन औरतों को जाहिल रखा, वो जाहिल नहीं। जब उनको पढ़ने का मौका मिला, आज देखिए एजुकेशन में बच्चियां बच्चों से आगे जा रही हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान के अजादारों को, मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। आपके यहां की जो खवातीन जाकर आए हैं हिंदुस्तान में, ऐसे जाकर आए हैं जिस क्वालिटी के वजह से ये बच्चियां और बेटियां हमारी बहनें पढ़ रही हैं हिंदुस्तान में, नहीं मैं किसी और का मुकाबला करने का हक नहीं रहता, लेकिन अपने लिए तो कह सकता हूं कि जो वजह से मैं मुझे बताई गई और सुनाई गई उसके लिहाज से मैं कह सकता हूं, अल्लाह इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, इन बेटियों को, इन बहनों को सलामत रखे, कम से कम ये मुझसे तो अच्छी मजलिस पढ़ रही है। आगे जा रही है कि नहीं जा रही है? मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपके मुल्क की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा मैं, खवातीन का नाम है मेरे पेशे, बस इनसे मुझे इतना कहना है कि बहुत मुझे सुकून मिला है जब मैंने सुना है इन जाकिराओं के बारे में कि ये किन किन मजामीन को पेश कर रही है, तफसीर पेश कर रही है, तारीफ पेश कर रही है, फलसफा पेश कर रही है, सलामत रहेगी मेरी दुआएं के साथ। जब कौम की औरतें समझ जाएंगी तो इंशाल्लाह पूरी कौम समझ जाएगी। आप औरतों की खिदमत से इंकार कर सकते हैं? अभी मैं रोज जियारत वारसा पढ़ता हूं, पहली मोहर्रम से रोज पढ़ रहा हूं। इसमें आप आदम के वारिस हुसैन को सलाम करते हैं, नूह के वारिस हुसैन को सलाम करते हैं, इब्राहिम के वारिस हुसैन को सलाम करते हैं, ईसा और मूसा के वारिस हुसैन को सलाम करते हैं, सही करते हैं। वारिस कौन होता है? जो मिशन को जिंदा रखे। हुसैन ने सबके मिशन को जिंदा कर दिया, इसलिए वारिस। लेकिन जब हुसैन शहीद हो गए तो हुसैन के मिशन को किसने जिंदा रखा? औरतों को, जिन्होंने सानिया जहरा, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, छोटी बच्ची सकीना, जनाब रबाब, हजरत लैला, ये वो खवातीन थी, ये वो औरतें थी कि जिन्होंने उस मिशन को जिंदा रखा कि जिसको हुसैन ने अपना खून बहाकर करबला के मैदान में जावेदानी बख्शी। बस अजरदारों, आज आपको मालूम है कि शहीद का हाल मुझे पढ़ना है, मैंने 15 मिनट रखे थे लेकिन वह खत्म हो गया, 10 मिनट रह गए हैं, इसी 10 मिनट के अंदर मुझे इस शहजादे का मसायब आपके सामने पेश करना है जिसका नाम है अली अकबर। ये शहजादा, इसकी उम्र क्या थी? 18 बरस। जब सब खत्म हो गए 22 रिवायत के मुताबिक, तो अब ये 18 बरस का चांद हुसैन के सामने, बूढ़े बाप के सामने हाथ जोड़कर आया कि बाबा अब मुझे भी शहीद होने की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने सबसे पैर तक अली अकबर को देखा, मुझ पर आप यकीन रखें कि हुसैन ने किसी भी शहीद को खेमे के अंदर रुखसत होने के लिए नहीं भेजा, मगर अली अकबर से कहा कि अच्छा जा रहे हो तो जाओ, मगर पहले अपनी मां से जाकर इजाजत दे।
आप बताए दुनिया में कोई जवान बेटा वो भी इतना खूबसूरत जैसे लेकबर थे, माँ से इजाजत लेने के लिए आया है, मरने की इजाजत आकर माँ से कहा मुझे शहीद होने की इजाजत दीजिए। माँ रुतबा शनास ने कहा कि माँ मैं तुम्हारी हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है लेकिन पाला तो तुम्हें जैनब ने है, शहजादी ने, जाओ जाकर अपनी टूपी से इजाजत लो। शहजादी के पास आए कहा मुझे शहीद होने की इजाजत दीजिए, वक्त कम रह गया इस दरमियान की चीजें मैं हॉस्पिटल रहा हूँ। जैनब ने किसने की इसरो से इजाजत दी। हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है कि बहुत देर हो गई, हुसैन की तरफ से कोई नहीं निकला तो मैं परेशान हुआ था, क्या अब हुसैन की तरफ से कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा, तो मैंने उस खेमे को देखा जिसमें अली अकबर गए थे। तो मैंने ये देखा कि खेमे का पर्दा उठता है और गिरता है, गिरता है और उठता है। कहता है जब मैंने गौर से देखा, भाई जो मैंने देखा मैं वही कहूंगा, मैंने जो देखा मैं वही कहूंगा आपके सामने, रिवायतें अलग अलग हैं, मैंने जो देखा वही है। हमीद कहता है कि जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा कि जब शहजादा निकलना चाहता है मासूम बच्चे और बच्चियां आकर दामन से भाई की लिपट जाते हैं। आप इंसाफ करें, दुश्मनों की सफे तोड़ना आसान है, इन मासूम बच्चों की सफों को तोड़ना मुश्किल है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये शहजादा वहां से निकल कर आया, इमाम ने पूछा इजाजत मिल गई, कहा बाबा माँ से भी इजाजत ले ली और फूफी से भी इजाजत ले ली, अब आप भी इजाजत दे लीजिए। उसने कहा ठीक है बेटा जाओ जाओ। जब अली अकबर चलने लगे, देखिए मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ, सुबह आशूर जब पिछले साद लईन ने पहला तीर फेंका है तो उसने भी गवाह बनाया था, उसने कहा था कि लश्कर वालों तुम गवाह रहना, यानी यजीद के सामने तुम जाकर गवाही देना कि पहला तीर मैं फेंक रहा हूं, ये यजीद का सिपाही है, मलून का सिपाही मलून। और जब हुसैन का बच्चा जाता है तो हुसैन क्या कहते हैं, आसमान की तरफ, अल्लाहुम्मा अशहद, मेरे पालने वाले तू गवाह रहना। या वो बच्चा मरने के लिए जा रहा है, वो बच्चा जा रहा है शहीद होने के लिए कि जो सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में मेरे नाना की तस्वीर था। ए मेरे महबूब, जब हमारा दिल चाहता था कि अपने नाना की ज्यारत कर ले तो अली अकबर को बुलाकर नाना की ज्यारत कर लेते। बस दादारों, अली अकबर ने पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया, आप जानते हैं घोड़े की रफ्तार कितनी तेज होती है, मगर दो सेकंड के बाद, चंद ही सेकंड के बाद अली अकबर को यह महसूस हुआ कि जैसे पीछे कोई गिरा, पलट कर देखा तो देखा कि दही बाप जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। घोड़े से उतरे, आकर हुसैन को उठाया, बेटे ने बाप को उठाया, बाबा उठिए बाबा उठिए बाबा उठिए, आप तो मुझे रुख्सत कर चुके थे, ये बाप का आलम क्या हो रहा है। कहा बेटा तुम्हारे जवान बेटा होता जैसे तुम हो मेरे तो तुम्हें मालूम होता कि बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। अच्छा बेटा जाओ जाओ जाओ, बस एक बात का ख्याल रखना कि जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे पलट पलट कर ये चांद की सूरत मुझे दिखाते रहना। बस शहजादा ने उसे आए है शहजादा, और आने के बाद लश्कर पर हमला किया, 120 दुश्मनों को उस प्यास के आलम में कत्ल किया, खुद भी जख्मी हो गए, लह कड़ियों से खून उबल रहा है। पलट कराया बाबा के पास, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, 120 आदमियों को कत्ल किया तने तनहा इस प्यास के आलम में। हजारों आए हैं और आने के बाद अब इनाम में मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, बाबा पानी, ए बाबा पानी, ए बाबा पानी, बाबा पानी, पानी मिल जाए तो मैं उनको दिखाऊं कि बनी हाशिम के शेर कैसे जंग करते हैं, बाबा प्यास मारे डाल दे, बाबा प्यास मारे डाल दे। अभी तो होना ही चाहिए था, तवज्जो फरमाइएगा, होना ही चाहिए था कि हुसैन अपनी जबान अली अकबर के मुंह में दे देते, मगर हुसैन ने अली अकबर के जहन में अपनी जबान नहीं दी, अली अकबर से कहा कि अपनी जबान मेरे जहन में दे दो, सच्ची मसला तो इमाम खुद बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन मुझ गुलाम के जहन में जो बात आ रही है वो ये है कि ये शबीह रसूल थे ना, रसूल की तस्वीर थे ना, हुसैन बचपने में रसूल की जबान चूसा करते थे, इसलिए कहा कि शबीह रसूल की जबान चूस लो। علی اکبر نے زبان دی اور فوراً نکالو کہا کہ آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں. امام نے مشتری دی اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ, اب تمہارے نانا تمہیں آگے کوثر سی وہ سیراب کریں گے کہ پھر کبھی تم کو پیاس نہ لگے گی. بچہ آیا, آنے کے بعد پھر دوسرے حملے میں 80 آدمیوں کو قتل کیا, لیکن اب سنان ابن انس کا نرزہ سینے کا پار ہو گیا. علی اکبر ڈگمگانے لگے, گھوڑے پر سملا نہ گیا تو گھوڑے کی گان پر گلے میں باہیں ڈال دی, گھوڑا دشمن کے لشکر میں لے کر چلا. راوی کہتا ہے کہ جدھر سے اکبر گزرے جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ اس نے استعمال کر لیا. تتلو ہو اربن اربا, علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بس اللہ مجلس ختم ہو رہی ہے. گرتے گرتے بابا کو آواز دی کہ یا ابا علیک من السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجیے. حسین چلے, حسین چلے. علماء کرام تشریف فرما ہیں, مقاتل کی روایت بتاتی ہے کہ کسی مجاہد نے حسین کو پکارا, حسین تیر کی طرح سے اس تک پہنچ رہے ہیں, لیکن جب بچے نے پکارا تو حسین چلے مگر یوں کہ گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں, کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے, آواز دے رہے بیٹا بیٹا, آواز دیتے رہو کہ آواز سے تھارے میں آ جاؤں, مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہزاروں میں اپنا تجربہ خود آپ کو بتا رہا ہوں, میں چاہوں ایک معمولی غلام حسین کا, حسین کا غلام نہیں حسین کے غلاموں کا غلام, لیکن کبھی میں نے دیکھا اندھیرا ہوتا ہے, میرے پیر میں ٹھوکر لگ جاتی ہے, جینا نہیں دکھائی دینے لگتا ہے اندھیرے میں, میں گرنے لگتا ہوں تو فوراً نوجوان سے لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں, یا علی کہتے ہوئے آ کر مجھے سنبھال لیتے ہیں. اے حسین کی مجلس پڑھنے والوں کو سنبھالنے والوں, خود حسین کربلا میں گر رہے ہیں, مگر کون ہے جو حسین کو سہارا دے؟ حسین کسی صورت سے اکبر کی لاش تک نہیں پہنچ سکتے تھے. ایک مرتبہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا, آنے کے بعد اس نے حسین کی ابا کا دامن پکڑا, پھینستا ہوا لے گیا, لے جا کر بیٹے کے سہارے کھڑا کر دیا. حسین نے بھائی کو دیکھا, بیٹے کو دیکھا, کہا یا بڑی یا دنیا پا جگہ لفا, اے بیٹا تیرے باں زندگانی دنیا پر خاک ہے, آپ کے آدمی تو متوجہ رہے, آپ اللہ زندگانی دنیا پر تیرے باں خاک ہے. علی اکبر نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا, علی اکبر نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا. حسین نے بچے کی لاش اٹھائی, بس میں جس ختم کر رہا ہوں, مگر لاش اٹھ نہ سکی. کیا کرے حسین, خیمے کی طرف نظر دوڑائی, دیکھا کچھ بچے معصوم نکل آئے ہیں, ابھی معصوم بچے الگ لے کر آئیں گے یسی کی یادگار ہے. کہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, آ کر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے چلو. بچے آئے بنی ہاشم کے, لاش اکبر کی اٹھائی, لے کر چلے, بس مجلس ختم ہو گئی. حسین خیمے کے در پر بیٹھے, جو بھی لاش لائے حسین اس کی شہادت کی اطلاع خیمے کے اندر جا کر حسین نے پہنچائی, مگر علی اکبر کی اطلاع نہیں پہنچائی. مجلس ختم ہو گئی, بچے کی لاش رکھی اور چیخ مار کر روئے, اتنا چیخ کر روئے کہ خیمے کے اندر بیویوں کے کانوں تک آواز پہنچ گئی. بچیاں سمجھ گئیں کہ علی اکبر شہید ہو گئے, بیویاں سمجھ گئیں کہ علی اکبر شہید ہو گئے. ہزاروں کا فیض ختم ہو رہی ہے, خیمے خالی ہو گئے, بیویاں خیموں کے باہر آ گئیں, چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا. واہ علی اکبر, واہ علی اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے. عزاداروں ذرا غور سے دیکھیں ان بیویوں میں کون کون ہے, میں آپ بتاتا ہوں, ان بیویوں میں رقیہ ہیں, ان بیویوں میں رباب ہیں, ان بیویوں میں زینب ہیں, ان بیویوں میں ام کلثوم ہے, مگر مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ ان بیویوں میں لیلہ بھی ہو. لیلہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں, اور جو میں نے محسوس کیا وہ زینب نے بھی محسوس کیا. زینب نے کہا کیا بات ہے, کیا لیلہ کو خبر نہیں ہے کہ بچہ شہید ہو گیا؟ یہ کہہ کے فضا سے کہا, فضا جا کر لیلہ کو خبر کر دے. بس دارو فضا کا بیان ہے کہ میں دوڑتی ہوئی جب لیلہ کے خیمے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بی بی لیلہ اس خیمے کے اندر دوڑتی پھر رہی ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کبھی اس خانہ سے ٹکرائی کبھی اس خانہ سے ٹکرائی. میں نے کہا بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا فضا بہت تمہارا شکریہ کہ تم وہاں گئی, ارے میرے بچے کی لاش آ گئی ہے, میں خیمے کے باہر نکلنا چاہ رہی ہوں مگر میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے, مجھے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا ہے, اے فضا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میرے بچے کی لاش تک پہنچا دے گا. وہ سیارہ کا محمد رضینا صلی اللہ ایام قلبنا القلبون اللهم كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
لگی تمہیں اے میرے نوجوان ناشاد نوجوان کس کی نظر لگی تمہیں اے میرے نوجوان ناشاد نوجوان بانو پکاری علم یہ بانا لہو پوبا ناشاد نوجوان
اکبر علی جواب دو آنکھوں کو کھول کر کچھ کر دو بول کر اکبر علی جواب دو کھول کر خوش کر دو بول کر کرتی